بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ یونس کی آیات نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب احمد میر زادہ نے۔ اور سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسوائے بشریت اور دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ۔ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں وزیراعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں مبینہ کوتاہی کا مسئلہ کانگریس پارٹی اور بی جے پی کے درمیان زبردست تنازع میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو حزب اختلاف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کے مالی اثاثے آزاد کرے۔ اور قزاقستان میں پرتشدد مظاہروں کی سرکوبی اور نظم و نسق کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں وزیراعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں مبینہ کوتاہی کا مسئلہ کانگریس پارٹی اور بی جے پی کے درمیان زبردست تنازع میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے جمعرات کو نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں مسٹر مودی کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے پنجاب کی شبیہ کو داغ دار کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کا بیان پنجاب کی عوام کی تسلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کسی ریاست اور اس کے عوام کی شبیہ کو خراب کریں۔ قابل ذکر ہے کہ مسٹر مودی بدھ کو بٹنڈا سے زمینی راستے سے حسینی والا کی طرف جا رہے تھے، جہاں شہیدوں کی یادگار پر حاضری دینے کے بعد وہ فیروز پور میں ایک ریلی سے خطاب کرنے والے تھے۔ راستے میں ایک اوور برج پر کسان تنظیموں کے کارکن ان کے راستے میں آ گئے اور ان کا راستہ روک دیا، جس پر ان کے سیکیورٹی اسٹاف نے سیکیورٹی خدشے کے باعث وزیراعظم کا دورہ منسوخ کر دیا۔ واپسی میں بٹنڈا ہوائی اڈے پر مسٹر مودی نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ سے میرا شکریہ کہ اپنے وزیراعلیٰ سے میرا شکریہ کہنا کہ میں زندہ لوٹ آیا. پنجاب کے وزیراعلیٰ نے سیکیورٹی میں کوتاہی کا الزام مسترد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو پروگرام کے مطابق بھٹنڈا سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے حسینی والا جانا تھا, لیکن وہ ہیلی کاپٹر کے بجائے زمینی راستے سے روانہ ہوئے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کے صدر مسٹر رام ناتھ کووند نے بھی دورہ پنجاب میں وزیراعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں کوتاہی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 90,928 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 285,401 ہو گئی ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ ملک کی 26 ریاستوں میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 2,630 ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اومیکرون سے متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد 797 مہاراشٹرا میں اور اس کے بعد 465 قومی دارالحکومت دہلی میں, جبکہ تیسرے نمبر پر راجستھان ہے جہاں اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 236 بتائی گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے متاثرین میں سے 995 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں. امریکہ اور یورپ میں کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون نے دنیا کے ان دونوں حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران منظر عام پر آنے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں 270,000 اور امریکہ میں 890,000 اومیکرون وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں. برطانیہ میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی آئی ہے. برطانیہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 334 افراد کورونا وائرس کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جو کل اعلان کیے جانے والے اعداد و شمار کے 7 گنا ہیں. برطانوی حکومت کے اعلان کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے افراد کی تعداد 149,275 ہو گئی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو حزب اختلاف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حکومت کے اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں. انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو کرپشن زدہ پارٹیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان پارٹیوں سے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران خان نے اس انٹرویو میں کہا کہ فوجی قیادت سے ان کے تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں. عمران خان نے کہا کہ اگر حزب اختلاف کی جماعتیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا چاہتی ہیں تو شوق سے یہ کام کریں, وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے تعاون سے اپنی حکومت کے 5 سال پورے کریں گے. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے, جس کی وجہ سے شواہد کے باوجود اپوزیشن کے لوگ بچ نکلتے ہیں. عمران خان نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا کہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے بارے میں الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی رپورٹ سامنے آنے کے بعد حزب اختلاف کے رہنما ایک بار پھر میدان میں آ گئے ہیں اور عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہندوستان کی جانب سے نصب کیے جانے والے S-400 سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان بابر افتخار نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کی سرحد کے قریب ریاست پنجاب میں S-400 سسٹم کا پہلا یونٹ نصب کر دیا ہے, جو پاکستان کی جانب سے دفاعی اقدامات عمل میں لائے جانے کا باعث بنا ہے. اس سے قبل پریس ذرائع نے ہندوستان کی جانب سے روس سے خریدے جانے والے اس سسٹم کو چین اور پاکستان کی سرحدوں کے قریب نصب کیے جانے کی خبر دی تھی. واضح ہے کہ ہندوستان نے 2018 میں روسی کمپنی کے ساتھ زمین سے فضا میں مار کرنے والے 5 میزائل سسٹم کی خریداری کے 5.4 ارب ڈالر کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے. قزاقستان میں پرتشدد مظاہروں کی سرکوبی اور نظم و نسق کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. قزاقستان کے سب سے بڑے شہر الماتی کی فوجی کمان نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ نظم و نسق قائم کرنے کے لیے سیکیورٹی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ پرسکون رہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کریں. قزاقستان میں اتوار سے سی این جی گیس کی قیمتیں 60 سے 120 ٹینگے کیے جانے کے فیصلے کے بعد پرتشدد احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے. دارالحکومت نور سلطان اور اس ملک کے سب سے بڑے شہر علامتی سمیت مختلف شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں دونوں طرف سے دسیوں افراد ہلاک اور ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دراصل عباس میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ وسطی ایشیا کی اجتماعی سیکیورٹی تنظیم سی ایس ٹی او کی فورس بھی بلوائیوں کی سرکوبی کے لیے قزاقستان پہنچ گئی ہے۔ سی ایس ٹی او کے سیکرٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق اس تنظیم کی فورس نے قزاقستان میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اجتماعی سیکیورٹی تنظیم میں روس، بیلاروس، ارمنستان، تاجکستان اور قرغیزستان کے فوجی شامل ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران کے مالی اثاثے آزاد کرے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے جمعرات کو ویانا میں جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ جنوبی کوریا کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایران کے واجبات ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا کو ایران کی رقم ادا کرنی ہی ہوگی اور اس رقم کو کسی بھی بہانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ علی باقری کنی نے کہا کہ جنوبی کوریا نے اگر ایران کی رقم ادا نہیں کی اور ایران کے قرضے واپس نہیں کیے تو اسے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات پر اثر پڑے گا۔ اس ملاقات میں جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ نے بھی سیول اور تہران کے تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جنوبی کوریا میں رکی ایران کی رقم کے بارے میں وضاحت پیش کی اور کہا کہ ان کا ملک ایران کی رقم ایران منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ ویانا میں جنوبی کوریا کے وفد اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کا ویانا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک عراقی گروہ نے عین الاسد امریکی فوجی چھاونی پر ہونے والے راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قاسم الجبارین گروہ نے ایک بیان جاری کر کے مغربی عراق میں واقع عین الاسد فوجی چھاونی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یاد ہے کہ عراقی ذرائع نے بدھ کی رات اعلان کیا کہ امریکی فوج کے دو کاروانوں اور عین الاسد فوجی چھاونی میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد قاسم الجبارین گروہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ تنظیم کے مجاہدین نے عین الاسد فوجی چھاونی پر، جو امریکیوں کے شر کا مرکز ہے، کئی راکٹ فائر کیے ہیں جو پوری طرح سے ٹھیک نشانے پر لگے ہیں۔ اس گروہ نے اس بیان میں مزید کہا ہے کہ ہم اپنے دلیر اور انتقام لینے والے جوانوں کی قدردانی کرتے ہوئے شہید کمانڈروں اور قوم سے عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم امریکیوں کے کالپرزوں اور فوجی اڈوں کو تباہ و برباد اور انہیں ذلت کے ساتھ عراق سے باہر نہیں نکال دیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عرب ذرائع ابلاغ نے جارے سعودی اتحاد کے خلاف یمنی فوج کے ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے سنا ایئرپورٹ سے سعودی عرب پر ڈرون سے حملہ کیا۔ تاہم سعودی اتحاد نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ اس ڈرون طیارے کو حملے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ جار سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے لازمی اقدامات انجام دیں گے۔ سعودی عرب کے خلاف یمن کا ڈرون آپریشن ایسے میں انجام پایا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے یمن کا دارالحکومت صنعا جار سعودی اتحاد کے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں ہے۔ جار سعودی اتحاد نے صنعا ایئرپورٹ سے ڈرون حملے کا دعویٰ ایسے میں کیا ہے کہ جب صنعا ایئرپورٹ ہی یمن کے لیے انسان دوستانہ امداد پہنچانے کا واحد راستہ ہے، جو 7 سال سے جارح سعودی اتحاد کی جارحیت کا شکار ہے، اور گزشتہ برس کے اواخر میں جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں میں اس ہوائی اڈے کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ غاصب شاہونی فوج نے ایک بار پھر شام کے جنوبی علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ شامی خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے جنوبی شام کے علاقے قنیطرہ کے قریب الحریہ قریے پر گولہ باری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خود ساختہ صہیونی حکومت کے ڈرون طیارے اور ہیلی کاپٹروں نے بھی جولان کے مقبوضہ پہاڑی علاقوں کے اوپر اڑان بھری ہے۔ خیال رہے کہ خود ساختہ صہیونی حکومت شام پر آئے دن مختلف بہانوں سے گولہ باری کرتی رہتی ہے، جس کا بنیادی مقصد شام میں سرگرم دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ صہیونی حکومت کی جارحانہ اقدامات پر شام کی حکومت بارہا اقوام متحدہ میں اپنا اعتراض درج کرا چکی ہے، مگر یہ عالمی ادارہ صہیونی حکومت کو لگام دینے میں اب تک ناکام رہا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے مغربی شہر میں دکانداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ پتلوں کے سر کاٹ دیں، کیونکہ انسانی شکل کے حامل پتلے اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ خبرساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ حرات میں دکان میں موجود پتلوں سے سر ہٹا رہے ہیں اور اس کی ملک اندر اور باہر دونوں جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔ اگست میں اقتدار میں واپسی کے بعد سے طالبان افغانستان میں اسلامی قوانین کے نام پر ملکی سطح پر بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں اور خصوصاً خواتین اور لڑکیوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ طالبان نے ابھی تک باضابطہ قومی پالیسی یا پابندیوں کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن مختلف امور کو مقامی حکام غیر اخلاقی عمل قرار دیتے ہوئے ان سے روک رہے ہیں۔ 15 اگست کو اقتدار میں آنے کے بعد طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے سابقہ دور کے مقابلے میں نرم طرز عمل اختیار کریں گے اور پابندیاں عائد نہیں کریں گے، لیکن ان وعدوں کے باوجود لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ فلاڈلفیا کے ایک رہائشی کمپاؤنڈ میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 7 بچے شامل ہیں۔ فلاڈلفیا کے فائر بریگیڈ محکمے کے حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے پر اس محکمے کا وہ الارم سسٹم فعال نہیں ہوا جو بجنے لگتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جب فائر بریگیڈ کو آگ لگنے کا پتہ چلا تو عملے کے افراد نے وہاں پہنچ کر آگ بجھائی اور تقریباً 50 منٹ میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے تائرے دل اسی دیوار کے اوپر اترا رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسوائے بشریت اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اور اسی کے ساتھ دعائے کمیل کے اقتباس اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہی ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسوائے بشریت.
عزیز سامعین پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے. میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. اس پروگرام میں بھی ہم 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے بعض دیگر پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ 8ویں امام کو آپ کی خواہش اور باطنی رجحان کے برخلاف مدینے سے مرو لے جایا گیا اور آپ نے نیشاپور پہنچ کر محدثین مورخین علماء دانشوروں اور طلباء کے درمیان اسلام کے بنیادی عقائد سے متعلق ایک حدیث ارشاد فرمائی اور 4000 لوگوں نے اور بعض روایات کے مطابق 20000 لوگوں نے امام کے اس قول کو ثبت کیا اور لکھا خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ خدا کا مستحکم قلعہ ہے اور خدا فرماتا ہے جو کوئی بھی توحید کے اس ناقابل تسخیر قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ ہمارے عذاب سے امان میں ہوگا. پھر حضرت چند قدم آگے بڑھے اور فرمایا قلعے میں داخل ہونے اور امان میں رہنے کی ایک شرط ہے اور وہ شرط ہم اہل بیت کی محبت و ولایت ہے، یعنی اگر حکومت میں سر فہرست امام نہ ہو تو وہاں توحیدی ثقافت کا کوئی اثر نہیں رہے گا، اور اس طرح سے آپ نے مامون کی خلافت کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا۔ نیشاپور سے نکلنے کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کا قافلہ مامون کے نقشے کے مطابق 10 شوال سن 201 قمری کو مرو، کہ جو مامون کا دارالحکومت تھا، پہنچ گیا۔ شہر پہنچنے سے کچھ کلومیٹر پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس کے خاندان کے بعض بزرگ افراد علویون، مامون اور اس کے وزراء امام کے استقبال کو آئے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے قیام کو چند روز گزرنے کے بعد مامون نے ایک منصوبے کے تحت امام علیہ السلام کے ساتھ اپنے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے امام علیہ السلام کو تجویز دی کہ اس کی جگہ خلافت کو قبول کر لیں اور حکومت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آٹھویں امام علیہ السلام کے جو مامون کے مذموم عزائم اور اس کی منافقانہ چالوں سے آگاہ تھے، اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک سازش ہے جس کے ذریعے وہ امام کی شخصیت کو مخدوش کرنے کے در پہ ہے، بہت واضح طور پر اسے بتا دیا کہ سن، اگر خلافت تیرا حق ہے تو تو اس خدائی جامع کو اپنے تن سے اتارنے اور دوسرے کو اسے پہنانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اگر تو اس کا اہل نہیں ہے اور یہ تیرا حق نہیں ہے تو جس چیز کا تو مالک نہیں اور تیرے لیے سزاوار نہیں ہے، کیسے تو اسے دوسرے کو بخش سکتا ہے؟ یہ حق تجھے کس نے دیا ہے؟ مامون کہ جو اپنی سازش رچنے کا عہد کر چکا تھا، امام کے اس واضح پیغام کے بعد امام کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ میری تجویز کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک بار پھر اس سے انکار کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ ممکن ہے کچھ افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیوں امام علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور خلافت کو قبول کیوں نہیں کیا، خاص طور پر جب کہ خود مامون نے اس کی پیشکش کی تھی۔ تو اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے کہ امام ہشتم علیہ السلام جس فہم و فراست اور درایت و بصیرت کے حامل تھے، وہ جانتے تھے کہ مامون کی اس پیشکش کے پیچھے ایسے مضموم عزائم اور مقاصد کار فرما ہیں کہ جن کو مامون عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے تاکہ ان سے خود کو فائدہ اور امام کو نقصان پہنچا سکے۔ ان اہداف میں سے ایک یہ تھا کہ علویوں کی تحریک کو ٹھنڈا کیا جائے کہ جو عباسیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ دوسرا ہدف بنی عباس کی غاصبانہ خلافت کو قانونی حیثیت دینا تھا۔ تیسرا ہدف آٹھویں امام کی مقبولیت اور یہ منفی ذہنیت ایجاد کرنی تھی کہ امام طاقت و اقتدار کے بھوکے ہیں، اس طرح ان کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا اور یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ اگر امام علیہ السلام نے آج تک اقتدار کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو اس کی وجہ حالات کا سازگار نہ ہونا تھا، اور اسی طرح عوام میں عباسی حکمرانوں کے جرائم، مظالم، ناانصافیوں کے سبب جو نفرت و غصہ پایا جاتا تھا اس کو کم کرنا تھا، اور آخر کار مامون کی سیاسی پوزیشن اور اس کے مفادات کو جو خطرے لاحق ہو گئے تھے ان کو برطرف کرنا تھا۔ ان موارد کے علاوہ کہ جن سے مامون کی حکومت مستحکم ہوئی، آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے ہارون کے زمانے کی تلخ یادوں کو بھلایا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ہارون نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ ایک فریب کارانہ اقدام کے ذریعے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ فدق کی حدود متعین کر دیں تاکہ امام کو لوٹا دیا جائے۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، تو اپنی اس تجویز سے صرف نظر کر، کیونکہ اگر ہم نے اس کی حدود معین کی تو اس کے دینے سے انکار کر دے گا۔ چنانچہ جب ہارون نے مامون کی مانند اصرار کیا تو ساتویں امام نے فدق کی حدود اس طرح سے بتائیں کہ وہ تمام اسلامی حکومتوں کی سرزمینوں پر محیط تھی۔ یہ سن کر ہارون آگ بگولا ہو گیا اور کہا، تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا؟ امام نے فرمایا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے اس مطالبے سے باز آ جا۔ یہی وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد ہارون نے فیصلہ کر لیا کہ ساتویں امام کو شہید کر دے۔ ایک اور وجہ کہ جس کی بنا پر آٹھویں امام نے مامون کی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، یہ تھا کہ آپ جانتے تھے کہ جو کوئی بھی مامون کی غاصبانہ خلافت پر ذرہ برابر بھی للچائی ہوئی نظریں ڈالے گا تو اس کا انجام بھی اس کے بھائی امین کی طرح ہوگا۔ مامون نے امین کو شکست دینے اور اس کو قتل کر دینے کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ اس کے کٹے ہوئے سر کو خراسان لایا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت قرار پائے۔ ان تمام شواہد و قرائن کے باوجود ایک گروہ کے لیے یہ بات تعجب خیز تھی کہ کیونکہ آٹھویں امام نے مامون کی تجویز کردہ خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حتیٰ دھمکی ملنے کے بعد بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ افسوس کہ مامون کی ماہیت و حقیقت لوگوں پر اس وقت آشکارا ہوئی کہ جب امام رضا علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ نماز عید قائم کی جائے۔ جب مامون نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد امام کے ہمراہ چل رہی ہے تو اسے خطرے کا احساس ہونے لگا اور اس نے امام کو راستے سے ہی پلٹا دیا اور امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے منصوبے کو عملی شکل دے دی۔ ان دلائل کے علاوہ اگر آٹھویں امام علیہ السلام لچک کا مظاہرہ کرتے اور اس کی طرف جھک جاتے اور مامون کی مجوزہ خلافت کو قبول کر لیتے تو آپ دو راہے پر کھڑے ہو جاتے، اور پھر یا ایک انقلابی اقدام کرتے اور پوری حکومت کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیتے اور لوٹ مار کرنے والوں کے ہاتھ بیت المال سے منقطع کر دیتے اور نااہل اور با اثر افراد کو اقتدار کے ڈھانچے سے نکال باہر کرتے، تو اس صورت میں آپ کو ان کی سازشوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کو اس کا سامنا کرنا پڑا اور تین جنگیں معاویہ، طلحہ و زبیر اور خوارج نے امام علی علیہ السلام پر مسلط کر دیں جو آپ کے انقلابی اقدامات کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن گئیں۔ یا یہ کہ آٹھویں امام ایسے حالات میں جبری خلافت قبول کر کے سکوت اختیار کر لیتے اور اس وقت کی صورتحال کی تائید کرتے ہوئے حکومت کے خلاف کوئی بھی اقدام نہ کرتے۔ یہ روش بھی امامت کے بلند و بالا مقام کے منافی اور امام علیہ السلام کے حریت بخش توحیدی افکار سے متضاد تھی۔ یہ وہی عقیدہ ہے کہ جو تمام انسانوں کو شخصیت، عزت و وقار اور تشخص عطا کرتا اور ظلم و ستم کے مظاہر سے برسر پیکار ہے، اور خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کو تاریخ کی تسلط پسند طاقتوں کی حاکمیت قبول کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اسی بنا پر آٹھویں امام نے خلافت کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے مامون کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا دیا اور اس کی زیادتی اور استحصال پر روک لگا دی۔ نیز مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ بظاہر اسلامی مگر شرک آمیز اور غیر انسانی حکومتوں کے منافقانہ اقدامات سے دھوکہ نہ کھائیں اور جال میں نہ پھنسیں۔ مامون کہ جو آٹھویں امام کی درایت و حکمت اور بصیرت کے سامنے شکست محسوس کر رہا تھا، اس نے ایک نئی چال چلی اور امام علیہ السلام سے کہا کہ اب جبکہ آپ نے میری خلافت کی پیشکش کو قبول نہیں کیا ہے تو اب میری ولی عہدی ہی قبول کر لیجئے، اور اگر آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تو آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ اس حد تک ولی عہدی قبول کرنے پر اصرار سے ہارون کا مقصد اپنے لیے شان و مقام حاصل کرنا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کہ جب لوگ عباسی حکمرانوں سے ناراض تھے، آٹھویں امام جیسی ممتاز اور محبوب شخصیت کوئی تھی ہی نہیں۔ مامون کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ حکومتی امور میں امام کو شامل کر لے تاکہ اس طرح اپنی حکومت کو قانونی حیثیت دے دے۔ اس اقدام کے ذریعے مامون کا ایک اور مقصد اس دور میں ہونے والی شورشوں اور تحریکوں پر قابو پانا تھا کہ جو اپنے عروج پر تھیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مامون کا اہم ترین مقصد لوگوں سے امام کے رابطے کو منقطع کرنا اور آپ کی سیاسی و سماجی پوزیشن کو کمزور کرنا تھا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے توسط سے اس کی ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے امام پر دباؤ ڈالنے سے مامون کا ایک اور مقصد امام کے ثقافتی اور سیاسی اقدامات نیز رابطوں پر نظر رکھنا تھا۔ مامون نے اپنے اہداف پر پردہ ڈالنے اور لوگوں اور درباریوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے اس کا مقصد امام کی تعظیم و تکریم کے سوا اور کچھ نہیں ہے، علماء اور دانشوروں کو دعوت دے کر مناظرے کی محفلیں منعقد کراتا تھا اور ان سے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ وہ سخت و پیچیدہ سوالات امام سے پوچھیں اور پھر امام سے کہتا کہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے مکمل آگاہی کے ساتھ مامون کے مکر و فریب اور اس کے مذموم عزائم اور اس کے سارے افکار و خیالات کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب ان کے پاس مامون کی ولی عہدی قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ نے کچھ شرطیں پیش کیں کہ جن سے یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ امام کی جانب سے ولی عہدی کو قبول کیا جانا جبری تھا اور امام اس میں کوئی دلچسپی اور لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے جب لوگوں نے امام علیہ السلام سے ولی عہدی قبول کرنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ عہدہ جبر و اکراہ کی بنیاد پر قبول کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کا منصب سنبھالنے کے لیے جو شرطیں رکھی تھیں وہ در حقیقت حکومت میں شرکت سے آپ کی بیزاری کے مترادف ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز کسی کو کسی منصب پر متعین نہیں کروں گا، کسی کو معزول نہیں کروں گا، نہ کسی رسم و روایت کو توڑوں گا اور موجودہ حالت میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا، صرف دور سے حکومت کے معاملے میں مشیر کا کردار ادا کروں گا۔ ان شرائط سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ عہدہ بے امر مجبوری قبول کیا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى أسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة أومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك وأصقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان جلد پر فرسودگی کی رات، آلام میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Thank you. ہے۔